اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے آگ کی طرف. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اگر دنیا میں بھی مثلا کوئی شخص اسی راہ پہ چل رہا اور آگے کنواں ہو جس میں پانی ہے اور اس میں گرنے والا ہو, انسان کے دیکھ کے احسان خطا ہو جاتے ہیں کہ کس ہلاکت کی طرف جا رہا ہے. کبھی آپ دور سے کسی بچے کو دیکھیں کہ مثلا بھاگتے 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 کسی پول میں گرنے لگا ہے, تو آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں, سنتے ہیں اور کچھ بھی محسوس نہیں کرتے کہ سارے مجرم گھیر کے لائے جائیں گے اور جہنم کی طرف ان کو راہ دکھائی جائے گی اور اس میں پھینکے جائیں گے. تو خوف نہیں آتا کہ انسان خود بھی برے اعمال سے بچے اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرے, ان کو بھی بتائے کہ کن کن چیزوں سے انسان کی شامت آئے گی, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا, یہ سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پہ گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یعنی کوئی مجرم اپنے جرائم کا انکار نہ کر سکے گا. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی رب نے گویائی دی ہے, اسی اللہ نے بلوایا جس نے ہر ایک کو بولنا سکھایا, سکن کو اور ہاتھوں کو بھی بولنا سکھا دیا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کوئی بھی چیز بول پڑے, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو ریپلے کیا جا سکتا ہے. انسان اب انسانی جسم سے ریپلے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ انسان اپنے ایکشنز کو دنیا میں اپنے ہی اندر دیکھ لے. اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہیں تھا کہ تمہارے اپنے کان, تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. یعنی چھپ چھپ کے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کیوں کی, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. تو ہر بندے کا اپنے رب کے بارے میں جو گمان ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ ہر غلط کام چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. جو یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا, اکیلے میں بھی, وہ چپکے سے بھی, کسی کے کان میں بھی وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب سن رہا, دیکھ رہا اور اس پہ وہ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ میں نے یہ کیوں کیا. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہر بندہ اپنے رب کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جیسا اس کا رب کے بارے میں گمان یا خیال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی پہ پکڑیں گے, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ, تمہارے اس گمان نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں جو تم نے گمان رکھا تمہیں ہلاکت میں ڈالا. تم سمجھتے تھے کہ رب تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا, فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر وہ رجوع کا موقع چاہیں گے تو انہیں کوئی موقع نہ دیا جائے گا, پلٹنے نہیں دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. یعنی دنیا میں جب انہوں نے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دی, اور ان کو ساتھی بھی ایسے مل گئے آس پاس کے لوگ بھی جو انہیں اس پر بہت شاباش دیتے تھے اور غلط چیزوں کو ان کے لیے خوشنما بنا کے دکھاتے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا, یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو, قرآن نہ سنو, اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو, شور ڈالو, ہنسی مذاق کرو, زور زور سے بولو, تالیاں پیٹو, سیٹیاں بجاؤ اور لوگوں کے کان میں پڑنے نہ دو اس کی آواز, شاید اس طرح تم غالب آ جاؤ. کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا تھا کہ اگر لوگ قرآن سن لیں گے تو پھر ان کی سوچ بدل جائے گی, ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے. وہ دوزخ ہے, یعنی بدلہ کیا ہے, وہ دوزخ جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی, اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. بھڑکتی انگیٹھیاں, یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے. وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روندیں تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں تو ہر ایک کو اپنے کیے کی خود بھی سزا بھگتنی ہے, وہ صرف دوسرے کو بلیم کر کے چھٹ نہیں سکتا. لیکن اس طرح کم از کم وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یار اب واقعی ہم بھٹک گئے, ایک طرح اقرار بھی کر رہے ہوں گے اپنی گمراہی کا. اس کے برعکس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے, یعنی ساری مخالفتوں کے باوجود وہ جمے رہے, انہوں نے اپنے اعمال اللہ کے لیے خالص کر لیے, کسی قسم کا کوئی شرک نہ کیا, جو مرتے دم تک اس عقیدے پر رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, نہ ڈرو نہ غم کرو, یعنی دنیا میں بھی وہ ان کے مددگار ہوتے ہیں. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, یعنی لٹرلی دنیا میں بھی وہ ان کی مدد کرتے ہیں, مختلف مواقع پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. وفی الآخرہ, اور آخرت میں بھی, یعنی قبر میں بھی اور پھر حشر میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اور تمہارے لیے وہاں وہ ہوگا جس کی تم خواہش کرو گے, یعنی یہ خیالات ان کے دل میں ڈالتے ہیں, ان کو تسلی دیتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم مانگو گے, جس کی تم تمنا کرو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ, یہ مہمانی ہوگی غفور الرحیم ہستی کی طرف سے, یعنی فرشتے ان کو اچھی خبر سنا کر, اچھی بات دل میں ڈال کر, جیسے شیطان مایوس کرتا ہے, برے برے وسوسے ڈالتا ہے, تو جو لوگ ایمان پر جم جائیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتا اور وہ ان کے دلوں میں اچھے خیال ڈالتے ہیں, اور عین موقع پر جب وہ کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں, جیسے جنگ بدر میں فرشتے نازل ہوئے, دیگر جنگوں میں نازل ہوئے. تو آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص خالص اور دین پر جمے ہوئے بندوں کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. اسی لیے بہت سے خوف کے مواقع پر ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا, کوئی فکر نہیں ہوتی, تسلی میں ہوتے ہیں, اطمینان میں ہوتے ہیں, وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخے ہوتے ہیں, فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں, اگر وہ غائب ہوں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں, بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں, اور اگر کسی کام میں مصروف ہوں تو ان کی مدد کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا, اللہ کی عبادت کی طرف بلایا, اللہ کی محبت کی طرف بلایا, اللہ کی پہچان کرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کے لیے اس کی پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا, اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی اچھے عمل کیے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اس نے اپنا تعارف کیا کرایا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں, میں مسلم ہوں, میں فرما بردار ہوں, میں اللہ کا وفادار ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ادفع بالتی ہی احسن, برائی کو اس طریقے پہ دور کرو جو سب سے اچھا. اس کا کیا فائدہ ہوگا, یعنی اگر تم اللہ کی طرف کسی کو بلا رہے اور کوئی تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو جواب میں تم بد اخلاقی پہ مت اتر آؤ, کیونکہ تم اللہ کی طرف بلانے والے ہو, تو جو زبان اللہ کی طرف بلاتی ہے وہ گالی گلوچ نہیں کرتی. ایسا شخص خدا کا نمائندہ ہے اور اس کے اندر بہترین اخلاق ہونا چاہیے, ہر اخلاق سے بہترین. تو وہ شخص دوسرے کی طرف سے آئی ہوئی بد اخلاقی کے جواب میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے, اللہ تعالی اس کے اس صبر کا بدلہ اسی وقت اس کو دیتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ تب وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو، یعنی جس نے تم سے دشمنی رکھی ہوئی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا، یعنی وہ تمہارے ساتھ تمہارا مددگار بن جائے گا. یعنی یہ ایک بہترین حکمت سکھائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور وہ سارے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو. ہم میں سے بہت سے لوگ جب یہ آیت سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا ہے، تو وہ شوق میں آ کے بلانے لگتے ہیں، لیکن جب وہ بلاتے اور لوگ نہیں آتے تو پھر وہ ناراض بھی ہونے لگتے ہیں، تو یہاں سے کام خراب کر دیتے. نہیں، ناراض نہیں ہونا، لوگ کچھ بھی کریں. جیسے سورۃ یاسین میں آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جس نے لوگوں کو خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے اس کو مار ڈالا. وہ مرنے کے بعد کہتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، ان کے ہاتھوں مر کے کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کس پہ معاف کر دیا، تاکہ وہ بھی وہی کام کریں. تو اللہ کی طرف بلانا دنیا کا سب سے زیادہ معزز ترین کام ہے، سب سے بہترین بات ہے جو اللہ کو پسند آتی ہے کسی بھی زبان سے نکلی ہوئی. لیکن اس کے لیے اتنا ہی بڑا حوصلہ اور ظرف چاہیے، اتنا ہی بڑا اخلاق اور کردار بھی چاہیے، تاکہ اس کام کو بخیر و خوبی انجام تک پہنچایا جا سکے، نہ کہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو الٹا نقصان دیا جائے. فرمایا یہ بات نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یعنی بات تو بہت اچھی ہے لیکن اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بڑے ہمت، حوصلے، عزم اور برداشت کا کام ہے، اور اپنے نفس کو خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ جتنے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا لیتے ہیں ان سب کا اجر ان کو ملنے لگتا ہے. زبردست انویسٹمنٹ ہے آخرت کی. آپ مثلا خود لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں خود، وہ آپ کو بس اتنا ہی ثواب ملے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک آیت آپ 10 لوگوں کو سکھا دیتے ہیں، ایک اچھی بات 10 لوگوں کو بتا دیتے ہیں، وہ 10 لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں، ان 10 کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اب یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگوں کی باتیں برداشت کرنا جانیں گے، تب آپ کی قسمت کھلے گی. عام حالات میں نہیں، جب ہم اپنی انا کے خول میں بند ہوں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا محسوس کر لیں کہ ہم اس کام کو ہی چھوڑ دیں، تو ان لوگوں کے حصے میں یہ خیر نہیں آتی. پھر وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے دیکھو تمہارے ساتھ اس نے یہ کر دیا، یہ کہہ دیا، کب تک چپ کرو گے، کب تک صبر کرو گے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. ہم میں سے کتنی دفعہ کتنے لوگوں نے یہ سوچا کہ جب وہ غصے میں ایسی غلط باتیں منہ سے نکالتے تو شیطان ان سے یہ کھیل کروا رہا ہوتا ہے اور دشمنی کروا رہا ہوتا ہے اور ان کی دشمنی کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ انسان یہ سوچ کے کہ میں نے شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، مجھے کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا. سمپل سا فارمولا، سمپل سی بات. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی آپ کی بات کو اپنی توہین سمجھے، نہ مانے، جہالت پر اکڑے رہے، اصرار کریں، تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. یعنی اگر انسان نہیں بھی کرتے تو اللہ کے پاس بے شمار مخلوق ہے جو اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین سونی پڑی ہوئی تھی، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا، یک یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا نہ پیچھے سے, یعنی محفوظ کتاب ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تنزیل من حکیم حمید, یہ ایک حکیم اور حمید ہستی کی نازل کردہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کے بیان کی گئی. پھر بھی ان کا ایک اعتراض ہوتا, عجمی و عربی, کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے, یعنی نہ وہ کچھ سنیں گے اور نہ اس سے دیکھ کے پڑھ کے کچھ سمجھیں گے. ان کا حال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. جب کوئی دور سے پکارتا نا تو آواز آتی ہے, بات سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ لوگ تل گئے. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا, اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا, جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا, اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اس لیے بندوں کو اپنی بھلائی کے لیے, اپنے فائدے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے. یہ کسی پر احسان نہیں, کیونکہ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, بندے اپنی جان پر خود ہی ظلم کرتے ہیں غلط کام کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں ہمارا 24واں پارہ مکمل ہوا. اب آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے یا کوئی چیز آپ نے سیکھی یا کوئی چیز محسوس کی تو آپ شیئر کیجئے.
سورہ مؤمن آیت نمبر 60, تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. کبھی مانگنے لگتے تو ہمارے دماغ میں فوراً سے یہ سوچ آ جاتی ہے کہ ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی اب تک تو قبول ہوئی نہیں, ہم کیوں مانگے. ہمیں یہ سوچ نہیں مانگنی چاہیے, اگر آج نہیں ہوئی کل نہیں ہوئی کبھی تو ہماری دعا قبول ہوگی نا.
تو ہمیں اس بارے میں بہت اچھی بات آپ نے کی, اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یا تو بندے کی اسی وقت قبول ہو جاتی یا کوئی بلا ٹال دی جاتی یا پھر آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سنے نہ یا قبول نہ کرے.
اگر ہمارے حق میں وہ دعا بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے قبول بالکل, کریں گے نا.
بالکل.
مجھے یہ بات یہاں پہ بہت اچھی لگی.
جیسے سورہ زمر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن ان کا یہ عمل ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا, اسی طرح سنت کا مذاق اڑانا یا اسے اہمیت نہ دینا یہ بھی لوگوں کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گا, اس لیے ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے.
سورہ مومن کی جو آیت نمبر 60 کا جیسے انہوں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا, اور جو دعا نہیں مانگتے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تکبر کی نشانی ہے. اور اس کی اگلی آیت میں 61 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ اکثر لوگ جو ہے شکر ادا نہیں کرتے. تو کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ جو ہم کہتے ہیں افضل عبادت جو ہے اللہ کی شکر گزاری ہے, کہ اگر ہم شکر گزاری کریں تو ہم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. دوسری آیت حامیم سجدہ میں جو ساری سورت سے جو مجھے لگا کہ اس پہ شرک کی اتنی بڑی نفی کی گئی ہے کہ شرک کرو گے تو شرک کرو گے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے آپ کے لیے شرک میں. تکبر کی بھی نفی کی گئی ہے, اور اتنی اچھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ گے عمل صالح کرو گے تو فرشتے تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں, جو کہ انسان خود اپنے لیے اتنا بینیفیشل نہیں ہو سکتا جتنا یہ چیزیں آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں.
یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے,
یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہم لوگوں کے لیے.
السلام علیکم. میں یہ سورہ زمر کی آیت نمبر جو ہے 67 سے 70 غور سے سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی. یہ قیامت کا منظر ایسے طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے, اور اتنی جب پیار سے اور اتنے طریقے سے ہمیں بتایا گیا اس کے باوجود ہمارے دلوں میں خوف نہیں آتا, نہ ایک ڈر آتا ہے نہ خوف آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے. ہم جب ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا دل سے سن رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں, پر جیسے ہی اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں, اپنے خاندان میں جاتے ہیں, ہم وہی چیزوں میں شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہمارے دلوں میں بیٹھتی نہیں ہیں. ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں واقعی یہ چیزوں سے وہ ہو جائے. کس طرح اللہ تعالیٰ ہم اتنے پیار سے سمجھاتا ہے کہ اس طرح قیامت میں سور پھونکا جائے گا, اس طرح کس طرح نبی سارے سامنے ہوں گے, سب ہم ہوں گے, اتنا بڑا ماحول ہوگا اور ہم لوگوں کی کوئی تیاری نہیں. مجھے ان چیزوں میں بڑی سبق لگا کہ ہم تھوڑا سا یہاں سے جب باہر جائیں تو واقعی اپنے اندر پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کا غور کریں.
یہ جہاں سے آج پارا شروع ہوا ہے نا, پہلی جو آیت ہم نے آج شروع کی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور جھوٹ سچ کو جھٹلائے, مجھے تو اس آیت نے بہت جھنجھوڑا کہ آرام سے بعض اوقات منہ سے نکل جاتا ہے کہ قرآن میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, لیکن یہ بات اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی ہے. تو بہت احتیاط کرنی ہے کہ کوئی بھی بات اگر دین سے منسوب کرنی ہے تو اس کی پہلے دلیل ہونی
چاہیے, دلیل کے ساتھ.
اور دوسری چیز یہ کہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کھلے دل سے لے لینا چاہیے کہ اللہ کی بات ہے, فائدہ مندی ہوگی انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ استقامت دے.
آپ سب کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے اس کی کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھا ہے اسے ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں اس رستے پر استقامت عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.